الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد یہ ظلم سے متعلق مضامین چل رہے ہیں ارشاد فرماتے ہیں مظلوم کی مدد نہ کرنے کا انجام حضرت ابو میسرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو قبر میں دفن کیا گیا تو منکر نکیر کو منکر نکیر کوڑا لیے ہوئے اس کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم تجھے 100 کوڑے لگائیں گے مرتے نے کہا میں ایسا تھا اور ویسا تھا فرشتوں نے اس کی دس کی کمی کر دی یہ معذرت کرتا رہا اور وہ کمی کرتے رہے حتیٰ کہ ایک کوڑے پر بات آ پہنچی اور انہوں نے کہا کہ ایک کوڑا تو ہم ضرور لگائیں گے چنانچہ ایک کوڑا جب لگایا تو تمام قوم عذاب سے بھڑک اٹھی یہ پوچھنے لگا کہ تم نے مجھے کس بنا پر مارا ہے وہ کہنے لگے کہ تو ایک مظلوم شخص کے پاس سے گزر رہا تھا جس نے تجھ سے مدد چاہی مگر تو نے اس کی مدد نہ کی یہ اس شخص کا حال ہے جو مظلوم کی مدد نہیں کرتا بس سوچو کہ ظالم کا کیا حال ہوگا ظلم کے نتائج حضرت محمود بن مہران رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے اور اپنے اوپر لعنت کرتا ہے پوچھا گیا وہ کیسے فرمایا خود ظالم ہوتا ہے اور زبان سے اللہ لعنت اللہ علی الظالمین پڑھتا ہے کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت حضرت فقیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ بھی ظلم سے بڑھ کر نہیں کیونکہ جو گناہ تیرے اور اللہ کے درمیان ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف بھی فرما دیتے ہیں مگر تیرے جس گناہ کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے اس میں اپنے ساتھی کو راضی کیے بغیر چارہ نہیں ہے لہذا ظالم کو جہاں اپنے ظلم سے توبہ کرنی چاہیے دنیا میں مظلوم سے بھی معاف کروا لینا چاہیے اگر کسی وجہ سے معاف نہ کروا سکے تو اس کے لیے دعا اور استغفار کرتا رہے امید ہے کہ وہ اس کی وجہ سے معاف کر دیا جائے گا یہ حقوق کے معاملات بڑے نازک ہیں پچھلے مضمون میں بھی آپ سن چکے ہیں کہ آدمی یہاں اگر کوئی بھی زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ کر لے تو بہت آرام سے ہو جائے گا اور بہت آسان ہے آخرت میں اس کا ازالہ بہت مشکل بھی اور بہت بھاری اور مہنگا بھی اس میں کسی شخص نے کسی شخص کو برا کہا تو حضرات فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر اس تک خبر پہنچ گئی ہے تب تو اس سے بھی معاف کرانا ضروری ہے اور اگر اس تک خبر نہیں پہنچی تو اس کا نادم ہو جانا ہی کافی ہے کہ بہت نادم ہو اور آئندہ اس طرح کی حرکت نہ کرنے کا عزم ہو اور خوب اللہ پاک سے معافی چاہے اور جس کی برائی کی ہے اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اور اس تک بات خبر پہنچ گئی ہے تو پھر بزرگوں نے سب نے قرآن حدیث کی روشنی میں فرمایا ہے کہ پھر اس سے معاف کرانا بھی ضروری ہے. اس لیے آدمی بڑا اس کا خیال رکھے کہ کسی کی زبان سے برائی نہ کرے. حضرت تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے. ایک شخص آپ کے پاس آئے کسی شخص کی برائی کی, آپ نے ایک پرچہ لکھ کر دیا اور فرمایا کہ یہ شخص میرے پاس آئے, انہوں نے تمہارے متعلق یوں کہا. تو آیا یہ بات اس طرح ہے کہ نہیں؟ تو شخص سے کہا یہ پرچہ لے جاؤ اس کے پاس اور جا کر اس سے اس کو لکھوا کر لاؤ. اب تو جان نکل گئی. ظاہر ہے کہ یہ تو بھانڈا پھوٹے گا اور بڑی شرمندگی ہوگی. جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے, پسینہ چھوٹ گیا. فرمایا کہ جاؤ, کہا کہ حضرت معافی چاہتا ہوں, آئندہ نہیں کروں. فرمایا خبردار اگر آئندہ ایسی ضرورت کی. ان سے کس نے کہا کہ ان کی برائی کرو؟ تو اس طرح سے ایسا علاج کیا اس شخص کا تو کہ زندگی بھر کے لیے نصیحت ہو گئی. اس لیے ہمیں آپ کو ویسے تو سبھی برائیوں سے بچنے کی ضرورت ہے, ظلم سے, زیادتی سے, مار پیٹ سے, کسی کی چیز کھانے پینے سے, پیسے پائے میں گڑبڑ کرنے سے, لیکن خصوصاً غیبت سے بھی بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں بھی بہت برائی کی ہے غیبت کی, اور فرما دیا کہ غیبت کرنا ہے تو یہ جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اور کوئی بھی شخص پسند نہیں کرتا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. اس لیے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ سب سے زیادہ مرتکب ہوتا ہے آدمی, عورتیں ہوں اور مرد, غیبت میں بہت زیادہ مرتکب ہوتا ہے. تو اس گناہ سے بھی خصوصاً بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس کی سزا بھی بہت زیادہ ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی قبرستان سے گزرے تو جو قبروں پر آپ کا گزر ہوا, اللہ پاک نے آپ کو اندر کے حالات سکھائے جو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں, اور ہمارے آپ کے سبق کے لیے دکھائے. ورنہ آج کے مریض تو انکار کر دیتے ہیں کہ جی قبر میں سے کیسے آواز آئی اور آپ نے ان کو کیسے دیکھ لیا. جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ہر پردے کو ہٹا دیتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے دکھایا, آپ نے دیکھا, اور وہ حال آپ نے امت کے سامنے بیان کیا تاکہ امتی جو ہیں وہ ان برائیوں سے بچے. فرمایا کہ ایک تو غیبت چغلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے, اور ایک پیشاب کی چیزوں سے نہ بچنے کی وجہ سے مبتلا ہے. اور یہ کام ایسے ہیں کہ جن سے بچنا آسان تھا لیکن پھر بھی مبتلا ہوئے. تو بہرحال عذاب قبر بھی ہوتا ہے, جہاں اور عذاب ہوں گے تو عذاب قبر بھی ہوگا. اور یہ نہ سمجھیے ابھی آپ نے پچھلے مضمون میں سن ہی لیا ہے کہ ایک کوڑا تھا, سو کوڑے مارنے تھے لیکن وہ ہوتے 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 ایک پر بات رہ گئی. وہ ایک کوڑا ہی ایسا لگا کہ سمجھ لیجئے کہ پوری قبر جو ہے وہ ہل جل ہو. کبھی کبھی اللہ تعالی باہر کے لوگوں کو یعنی دنیا میں رہنے والوں کو بھی ایسے احوال دکھا دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے درویش, سخی حضرت قبرستان میں. میں اندر کی طرف سے جایا کرتا تھا تو ان سے ہماری سلام دعا ہوئی اور بات چیت کرتے کرتے وہ بھاگ لیا. میں بھی ان کے پیچھے اسکوٹر لے کر چلا اور آگے جا کر انہیں پکڑا. وہ باپو جا کے بھائی آپ کیوں بھاگ لیے؟ تو انہوں نے کہا عورت کا نام سب بھی بتایا کہ اس طرف سامنے کی طرف ایک قبر میں ایک عورت کو عذاب ہو رہا تھا, اور اس کو جب مار پڑتی تھی تو وہ بہت بری طرح سے چیزیں مارتی تھی, تو اس لیے میں کانوں میں انگلیاں دے کر بھاگ لیا. کبھی کبھی میں نے ان سے کہا کہ آپ جو کچھ دیکھتے ہمیں بھی کبھی کبھی دکھا دیں کہ کیا ہوتا ہے. تو بڑے ہی پیار محبت اور شفقت سے کہہ دیا کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے. تو بہرحال دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے اور برزخ میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے. تو اس لیے سبھی گناہوں سے بچنا ضروری ہے, اور اس طرح کے گناہ کے دوسرے کا حق لازم ہو جائے, اپنے ذمے دوسرے کا حق آ جائے, تو اس سے اور بھی زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. کسی کا پیسہ پائی نہ رکھیں, حساب و کتاب میں کبھی گڑبڑ نہ کریں, اور بہت ہی زیادہ یاد رکھیں کسی کا دینا ہو تو, اور اس میں ادائیگی کی فکر رکھیں اور ادا کر کے جان ہلکی کر لیں. میرے سامنے بہت سے واقعات ایسے آتے رہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے زبردست, اور بزرگوں کی تربیت اور تعلیم کا اچھا اثر دل پر ہوتا ہے, تو ایسے مواقع پر اللہ پاک کی خاص مہربانی ہوتی ہے کہ آدمی خرابیوں سے بچ جاتے ہیں, یا پڑے تھے تو نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایسا رکھا ہے کہ ادائیگی لینا دینا چلتا ہے زندگی میں, اور ایسے حالات ہوتے ہیں کہ آدمی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, ایک دوسرے سے ضرورت کے موقع پر کچھ لے لیا کرتے ہیں, لیکن اس کی ادائیگی کا بھی اہتمام رکھنا لینے والوں کے ذمے میں ضروری ہے. جو نہیں لینا ہے وہ تو بات ہے دیگر کہ دینے والے بھی بتا دیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں, اور جو دینا ہے تو اس کی بس فکر رکھنی چاہیے اور ادا کرنا چاہیے. ویسے بھی اپنی زبان کو بہت زیادہ قابو میں رکھیں کہ کسی کی برائی نہ کریں. عورتیں کافی زیادہ اس میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور مرد بھی مبتلا ہوتے ہیں, اور جب تک کہ محفل میں کسی کی برائی نہ ہو تو اس وقت تک یوں کہہ لیجیے کھانا ہضم نہیں ہوتا. تو اس لیے اس میں بہت ہی زیادہ ہمت کی ضرورت ہے, اور بہت زیادہ اپنے کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے, تاکہ اپنے حق جو ہیں وہ دوسروں کے حق اپنے ذمے نہ آئے اور نہ کہ ہاں دوسرے کے پاس نہ جائے. بعض لوگوں کے ایسے واقعات ہوئے ہیں, ان میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, اور جو بعض بزرگوں کے نام بہت زیادہ مشہور ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کبھی بھی کسی کی برائی نہیں کی. یہ بہت بڑی ان کی زبردست بزرگی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ زندگی بھر کسی کی برائی نہیں, اور یہ اہتمام اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیب فرمایا اور امت پر اس کو ظاہر فرمایا, اس لیے کہ ہم بھی کوشش کر لیں کہ ایسے بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی ہم بھی صاف ستھری اور پاکیزہ گزار لیں. پھر بھی ہو جائے تو یاد رکھیے کہ جلدی سے اللہ پاک سے معافی مانگے, اور اگر وہ برائی جس کے لیے برائی کی اور جس کی برائی کی اس تک پہنچ گئی ہے تو پھر اس سے بھی معافی مانگ لیں. پیسے پائی کے سلسلے میں اپنے کو بھی نصیحت کرتا ہوں, اور آپ سب کو بھی, مستورات کو بھی اور مرد حضرات کو بھی, کہ زندگی میں معاملات جو ہیں بہت سا آپس کا ہے. پیسہ پائی جو کچھ بھی لینا دینا ہوتا ہے اس کو بالکل صاف رکھیں, اور جتنا جلدی ممکن ہو حساب کتاب صاف کر دیا. وقت کا بھروسہ نہیں, سانس پورے ہونے کا پتہ نہیں. بہت سے واقعات ایسے بھی سننے میں آتے ہیں کہ آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے, معاملات کر لیتا ہے, کسی کو گواہ نہیں بناتا, تحریر نہیں لکھتا اور تحریر نہیں دیتا, ایسی صورت میں وہ سارے معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں, اور بڑی سخت وعید ہے مقروض کے لیے کہ اگر وہ مقروض مر جائے تو اس کی جان خلاصی نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے. اب ظاہر ہے جب اس نے بتایا ہی نہیں تو پیچھے والے کیا کر رہے ہیں, اس لیے بہت ہی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اگر لینا ہو تو آدمی کو چاہیے کہ بتا دے یا تحریر کر دے, تاکہ انتقال اچانک ہونے کی صورت میں بعض والوں کو اس کا علم ہو جائے, اور اس کے مال میں سے اگر قرض ذمہ ہو تو ادائیگی اس کی کر دی جائے. ویسے بڑے اچھے اچھے حضرات بھی دنیا میں رہتے ہیں جو معاملات کے بڑے صاف ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں, اور اپنی آخرت کو بہت زیادہ یاد رکھتے ہیں, موت کو ہر وقت سر پر محسوس کرتے ہیں, تو خرابی سے بچتے ہیں. اور ایسے لوگ, وہی حقیقت ہے کہ دنیا میں بھی بے فکر ہو جاتے ہیں, فکر مند ہو کر ادائیگی کر کے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب اور سرخرو رہے. کسی کا بھی پیسہ پائے ذمہ نہ ہو آدمی بے فکر رہتا ہے, اس لیے حتی الامکان کوشش کی جائے کسی قسم کا بھی کوئی حق اپنے ذمہ نہ ہو. پھر بھی یہ عالم تعلقات ہے, یہاں ضرورتیں پڑ جاتی ہیں, آدمی کو کچھ لینا لوانا ہو جاتا ہے, تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس پر کسی کو بھی گھر والوں کو یا پھر جو معتبر ہیں اپنے معتبر آدمی ان کو اس سے مطلع کر دیں. اور سب سے اچھا تو یہ ہے جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے آخر سے طرح پہلے اس سلسلے میں ارشاد فرما دیا ہے کہ تحریر کر لیا, تحریر میں دو گواہ بھی بنا لیا تھا تاکہ بے فکری رہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب کاپی تھی ان کی, اس میں اپنے حساب و کتاب لکھا کرتے تھے, تو اس میں بنا رکھا تھا انہوں نے دو الگ الگ صفوں پر مساو لکھ پڑتا, ایک تھا واجب الادا اس کا عنوان تھا اپنے پر لکھا پڑی تھی واجب الوصول, تو واجب الادا ان کے انتقال کے وقت کچھ تھے, بہرحال ہم بھائیوں نے کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت جلدی ادا کر دی, اور واجب الوصول جو تھے کہ دوسروں سے لینے سے والد صاحب نے دے رکھے تھے, تو جب ان سے تذکرہ کیا تو ایک دو تو ایسے نکلے کہ انہوں نے بالکل صاف انکار کر دیا, اور ایک دو ایسے تھے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ انہوں نے جب ہی معاف کر دیا تھا, ہم نے ان کی تحریر بھی دکھائی اور تاریخ کی وہ تھی پوری کی دیکھی, ایک تحریر ہے تاریخ بھی ڈلی ہوئی ہے اس پر, اگر وہ معاف کرتے تو اس پر وہ لکھتے کہ میں نے معاف کر دیا, یا آپ دیتے تو لکھتے کہ وصول ہو گیا. تو اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی دینے والے تھے پانچ چھ آدمی تھے جن کی طرف کچھ پیسے تھے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, ان میں سے کسی ایک نے بھی نہیں دیے. اسی طرح سے والد صاحب کی بڑی کتابیں تھیں جو حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین کی تھی اور بہت ہی کام کی تھی, حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے اس میں پڑھا کرتے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو بعض ساتھی لے جاتے تھے اور لے جانے کے بعد انہوں نے واپس نہیں لوٹا, پھر آگے چل کر انہوں نے دینی بند کر دی کہ بھائی اس طرح سے آپ لوگ کتابیں لے جاتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں, لہٰذا ظاہر ہے کہ نقصان بھی ہوتا ہے ملال بھی ہوتا ہے کہ بعض دن کی کتابیں ہاتھ سے نکل گئیں, تو آپ مہربانی فرمائیں اور آئندہ مطالبہ نہ کیا جائے. ہم سے بھی اس طرح سے بہت سے حضرات نے کتابیں لے لی اور بعضوں نے لوٹا دی, اور بعضوں کا ہمیں بھی پتہ نہیں رہا لکھ پڑھ کی نہیں کہ بھائی چلو دوست ہیں دے دیں گے, تو انہوں نے اچھی لگی انہوں نے رکھی تھی. بہرحال ہماری طرف سے ایسے لوگوں کے لیے معافی ہے کہ جو بھی جس کتاب کو جو لے گیا پڑے گا تو ثواب بھی ملے گا, تو بہرحال ایسے واقعات بھی زندگی میں ہو جاتے ہیں. ایک کتاب تھی میری, وہاں جب پیدل کے پیدل ایریا میں رہتے تھے وہاں سے ان صاحب نے چوری کی, اور وہ گشت کرتی رہی اور کافی مدت کے بعد ان صاحب نے بڑی معذرت کے ساتھ واپس بھجوائی وہیں پیدل کے پیدل ایریا میں کہ جی بہت معافی چاہتا ہوں, میں نے کتاب رکھی دیکھی تھی ممبر پر مجھے بڑی اچھی لگی میں نے چوری کر لی, لے گیا خوب پڑھی اور اس طرح سے اور نے بھی پڑھی, بلاخر ایک دن بڑی ندامت ہوئی کہ میں نے یہ کتاب چوری کیوں کی, تو خود تو انہوں نے پڑھا ایک پرچہ لکھ کے بھیج دیا انہوں نے کہ جی یہ کتاب میں نے چوری کی تھی, بڑا شرمندہ ہوں. تو بہرحال میں نے اس سے کہلوایا جو بھی لائے تھے کہ بھائی معافی ہے بالکل آپ نے رکھی لی ہوتی ہے اور صرف اطلاعی کر دیتے, پھر بھی میں نے کہا کہ آپ واپس کی ہے آپ لے جانا چاہیں تو لے جائیں ہم کو دے دیں, لیکن بہرحال وہ کہنے لگے جی پہلے میں پوچھ لوں وہ پھر اگر ہاں کہیں گے تو لے جاؤں گا, لیکن دوبارہ پھر تو لینے آ جاؤں. یہ تو ایسی چیز ہے کہ آدمی عمل تو ویسے چرانا درست نہیں, لیکن اگر چرا لیتی تو بہرحال جس کی ہے اس کو بہت سے آدمی قرآن پاک چرا لیتے ہیں مسجد کے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. مسجد کا قرآن چرا ہے وہ بھی مسجد کا, تو یاد رکھیے کہ وہ بہت بڑا مجرم اور گناہگار ہے, کبھی بھول کر ایسی ضرورت مت کی. اور ویسے عام طور پر مساجد میں جس کسی کا بھی دل آ جاتا ہے کسی بھی قرآن پر تو چپ چاپ وہ لے بھی بھاگتے ہیں, چونکہ کوئی پہرے داری اور چوکیداری کا تو بار قید کسی قسم کی بھی کوئی بھی یاد رکھیے کہ زندگی میں خرابی نہ کریں, معاملات بالکل صاف رکھیں اور آخرت کو یاد رکھیں. حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے, ایک جگہ سفر فرما کر گئے, وہاں قیام فرمایا تو جو خدام تھے انہوں نے ایک ہندو کا مکان کرایہ پر لیا, اس میں آپ چند دن ٹھہرے. جب واپسی ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ بھائی جو انتظامی تھے منتظم سے فرمایا کہ حساب کتاب صاف کر لیا ہے؟ کہنے لگے جی حضرت. کرایہ کی ادائیگی کر دیے؟ کہا جی حضرت. اور بھائی وہ دیا وغیرہ لیا تھا تیل کی بھی معافی تلافی کر لی ہے کہ نہیں؟ کہا جی حضرت. اور وہ جو ماچس لی تھی ماچس کی بھی معافی تلافی کر لی؟ اس پر چلنے حضرت چند تلیاں تو خرچ ہوئی تھی. فرمایا کہ بھائی تمہیں تو چند تلیاں نظر آ رہی ہیں, اگر کل کو اس بارے میں مجھ سے معاف پوچھ لیا گیا تو میں کیا کروں گا؟ پھر اپنے سامنے مالک کو بلوا کر, مالک ہندو تھا لیکن بہت ہی عزت کرتا تھا کہ ایسے اللہ والے ہمارے مکان میں آ کر ٹھہرے ہیں, بار آپ اسے بلوایا, معاملہ صاف فرمایا کہ بھائی یا تو پیسے لے لو یا ہمیں معاف کر دو. جب جا کے پھر حساب صاف ہوا تو فرمایا کہ اب بے فکری ہوئی, آپ ہی کے تربیت یافتہ مریدین خاص میں تھے, خلفاء میں تھے, خلفاء اجل میں تھے, ان میں تھے نمبر اول حضرت خواجہ صاحب, جو کبھی ڈپٹی کلکٹر رہے. پھر ظاہر ہے کہ بڑے جھمیلے ہوتے ہیں تو اس کو چھوڑ کر پھر آپ اسکول کے انسپکٹر ہوئے, اور خوشی میں آپ نے بہت ہی خوش دلی کے ساتھ ساری زندگی میں بہت ہی احتیاط کی اور اہتمام کے ساتھ میں فرائض انجام دیتے رہے. تو ایک مرتبہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ریل کا سفر کیا تو سامان زیادہ تھا, آپ نے ٹکٹ والے نے کہا کہ بھائی نسول کر ہو میرا چاہ آپ کے یہ سامان اتنا زیادہ ہے لہٰذا اس کے پیسے لے لو. انہوں نے کہا میاں جاؤ. سفید بھی پانچ کلی کی ٹوپی نورانی چہرہ اور کرتا پجامہ بھی سفید, تو گئے نورانی. انہوں نے کہا میاں جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, چلے جاؤ کوئی بات نہیں. پھر اس کے بعد وہ اسٹیشن ماسٹر کے پاس بھی گئے اور مایا کہ بھائی اتنی میری چیزوں میں اتنا وزن زیادہ ہے, اس کا محصول لے لو. تو وہ آدمی جس کو پہلے بتایا تھا وہ بھی وہاں تھا, دونوں کے دونوں ہوئے تھے انگریزی میں. انہوں نے شکل صورت دیکھ کر کے بڑے میاں کوئی لگتا ہے کہ پیے ہوئے ہیں, تو انگریزی میں اس نے اپنے دوسرے سے کہا اسٹیشن ماسٹر نے کہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے پی رکھی ہے. اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ انگریزی بہت مشکل جانتے ہیں, ڈپٹی کلکٹر بھی اپنے وقت سے رہ چکے تھے. بار آ کر آپ نے انہیں انگریزی میں جواب دیا کہ ایسی بات نہیں ہے. بار کے پھر آخر میں یہ ہوا کہ وہ بھی یہ کہنے لگا کہ میاں جائے آپ کوئی بھی پوچھتا کوئی نہیں لیتا. پھر آپ نے اتنے وزن کے ٹکٹ لے کر کھائے, اس لیے بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے معاملات کی صفائی کا. شروع شروع میں جب یہ لوکل ٹرین چلی کراچی میں تو ہمارے نمازیوں میں سے ہمارے دوست تھے, چار آنے سے آدمی ٹکٹ لگا تھا اس کا شروع ہوا تھا, تو وہ لیاقت آباد اسٹیشن سے اور مریض گئے اپنے عزیزوں میں, چھ سات آدمی تھے. ادھر سے گئے تو ادھر سے واپس آئے تو لیاقت آباد اسٹیشن پر اترے تو چیک کرنے کا ٹکٹ, اس کو ایسی جلد دی اور کہا کہ گیا ہی کون ہے؟ وہ چپ ہو کے چلا گئے. آ کے مجھ سے ذکر کیا کہ میں نے یوں کیا اور ٹکٹ بچا لیے. میں نے کہا کہ جب تک تم یہ ادائیگی نہیں کر کر آؤ گے تو مجھ سے بات مت کرنا. بات جب ہمارے پاس بیٹھتے اٹھتے ہو اور یہ حالت سماجی کے ایک آدمی کے چار آنے لگتے ہیں, جتنے بھی تھے میں نے کہا کہ دو تین روپے کا تو کوئی معاملہ ہے اور اتنی زبردست خرابی آخرت کا حساب پڑا دینا پڑے گا. پھر بارہ وہ بھی گئے اسٹیشن پر جا کر انہوں نے ٹکٹ لیے اور میرے سامنے لا کر پھاڑے, تو جب جا کے میں نے کہا کہ یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ کبھی بھی گڑبڑ مت کرنا. بہرحال ہمیں آپ کو درستی کی فکر رکھنی چاہیے. ایک میرے مریض ایک ویگن میں بیٹھے اور دکان پر میرے پاس آ رہے تھے, قسمت سے راستے میں ویگن الٹ گئی تیز رفتاری کی وجہ سے کریم آباد کے پاس, تو الٹ گئی تو نکلے انہوں نے کہا آپ تھوڑی دور تو رہ گئی, وہ پیدل چل کر میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے واقعہ بتایا تو کہنے لگے کہ ٹکٹ دینا رہ گیا. میں نے کہا یہ تو تم سے بڑی گڑبڑ ہو گئی. بہرحال ان کو ذرا کہا سنا اور میں نے کہا کہ وہ کہنے لگے کہ اب کیا کروں. میں نے کہا کہ اس کے اڈے پر جاؤ, وہاں معلومات کو کر سکتے ہو, کرو اور بیٹھو انتظار کرو اور اس کنڈکٹر کو دیکھو, وہ مل جائے تو اس کی ادائیگی کرو تو جب میرے پاس آنا. اس کی حالت ایسی خراب ہو گئی یہ سننے کے بعد کہ بلڈ پریشر اس کا وہیں لو ہو گیا. میں نے کہا ابھی تو تم گھر جاؤ, طبیعت تمہاری بگڑ رہی ہے, دوا وغیرہ کھاؤ, لیکن یہ ادائیگی کر کے پھر میرے پاس آنا. تو بہرحال دوسرے دن پھر وہ گیا اورنگی میں, اس کا آخری اڈا تھا, وہاں جا کے اس نے معلومات کی تو کچھ پتا نہیں چلا. پوچھا اس نے کہ جن کروا کنی میں بات سے جو بہن اٹھتی تھی, کچھ پتا ہو کچھ پتا ہو. تو بہرحال دو گھنٹے وہاں بیٹھا, اللہ کرنا ہوا کہ وہ بہن آ کے رکی, کنڈکٹر کو دیکھا, پہچان گیا تو پوچھ بھی لیا اس نے کہ جی کل یہ گاڑی وہاں پہ الٹی تھی. ان کا آج ہی وہ کنی میں بات تو الٹ گئی تھی. تو اس کو دیکھا پھر وہ میرے پاس آیا. میں نے کہا کہ یہ تم نے اچھا کیا اور یہ ضروری تھا, آئندہ کے لیے یاد رکھنا. میں نے تم سے یہ کام اس لیے کرایا کہ آئندہ زندگی میں کبھی برائی کی ضرورت نہ ہو اور اس طرح سے کسی کا پیسہ پائی رکھنے کی اور ہڑپ کرنے کی ضرورت نہ جانا. اللہ تعالیٰ میں آپ کو سب کو اچھی طور سے بتا فرمائے, آدمی چند سبوں کی خاطر اپنا ایمان خراب کر لے, اپنی عاقبت اور آخرت خراب کر لے, کتنے ستانے کی بات ہے. تو میرے محترم دوستو, ہمیں آپ کو اپنی زندگی کا جائزہ لے لینا چاہیے. گزشتہ جمعے کو بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم مہینے میں کچھ تھوڑی سی رقم وغیرہ جو ہے وہ اسی نیت سے خرچ کر دیا کریں اور غریبوں میں دے دیا کریں کہ یا اللہ میرے ذمے کسی کا حق رہ گیا ہو اور مجھے یاد نہ ہو, اور کوئی حق غلطی ہوئی ہو تو آپ اس کا ثواب انہیں پہنچا دیں اور انہیں بھی معاف کر دیں, مغفرت فرما دیں اور میری بھی مغفرت فرما دیں. کل کو رسوائی سے بھی بچا لیں اور معاملے سے بھی بچا لیں. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہے. میرے بات مرید ہیں جو ماشاءاللہ بڑے اہتمام کے ساتھ مہینے کو رقم نکالتے ہیں اسی نیت سے, اور امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت واسطے آتے ہیں کہ کرم فرمائیں گے اور در گزر فرمائیں گے اور معاملے سے وہ محفوظ رہیں گے. اس لیے ہمیں آپ کو بہت ہی زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. خسارے میں جانے والے بھی بہت ہیں, ایسے ایسے واقعات سناتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور یہ افسوس ہوتا ہے کہ لے جانے والا, دھوکہ دینے والا, پیسے ہڑپ کرنے والا, کسی کا سامان اڑانے والا, وہ اپنے طور پر بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے بہت زبردست کام کر لیا, جیب کاٹ لی, پیسہ ہڑپ کر لیا, چیزیں کر لی, اس سے پیسہ کھا لیا. لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ آخرت کا معاملہ میرے لیے کتنا خطرناک ہو گیا اور وہاں مجھے کتنی مشکل پیش آئے گی. ایک دن صبح صبح جب میں نماز فجر کے لیے آیا تو میں نے دروازے میں یہ داخل ہوتے ہوئے دیکھا کہ تین افراد کھڑے ہیں, ایک بوڑھی عورت بیچاری پتلی دبلی اور دو لڑکے. گاڑی سے اتر کر ملا ان سے, میں نے کہا کہ خیریت تو ہے, صبح صبح کیسے آئے؟ تو تینوں کے تینوں بیچارے ایسے پریشان تھے کہ پوری رات سوئے نہیں تھے اور پوری رات رو گئے. تو ان میں کا دو بھائی تھے اور والدہ تھی ان کی, چھوٹا بیٹا ان کا کہیں سے فیکٹری وغیرہ سے کپڑا وغیرہ لاتا ہے اور سلائی وغیرہ کر کے وہ دے کر آتے تھے. تو کٹڑی کافی بڑی ہوتی تھی, اس سے اکیلے تھے, اچھی طرح آرام سے اٹھ نہیں سکتی تھی. تو یو پی موڑ پر اس نے کٹڑی بیگن میں سے نیچے اتاری, گرائی اور ایک طرف رکھ لی, اور دوسری طرف بیگن کے جانے کے بعد وہ ایک رکشے والے کو روک کر اس سے بات کرنے لگا کہ بھاری بہت ہے اور گھر تک لے جانی مشکل ہوگی تو رکشہ پکڑوں. رکشے والے سے بات کر کے جو ادھر دائیں طرف دیکھا پلٹ کے تو کچھ ڈوبا ہے. بیچاروں کے نہایت غریب تھے, پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. لے جانے والا خوش ہو گیا کہ میں بہت زبردست جو ہے کام کر کے آ گیا کہ اتنا کپڑا لے آیا, لیکن وہ یہ بھول گیا کہ آخرت کے لحاظ سے اس نے کتنا بڑا اپنے لیے خسارہ جو ہے. تو وہ بیچارے رو رہے تھے, پریشان تھی, والدہ کہہ رہی تھی ہم پوری رات نہ سوئے نہ کھانا کھایا, غریب آدمی کہاں سے اتنا نقصان بھریں گے. پڑھنے کو بتایا ان کو, دعا کی کہ اللہ کرے کہ جس نے لیا اس کے دل میں کچھ خوف آ جائے ورنہ ظاہر ہے کہ لینے والے کہاں تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اپنے نیک اور محبوب اور اچھے بندوں میں ہی داخل فرمائے اور شامل رکھے. ہمیں آپ کو اللہ پاک نیکی کا احساس اور برائی کا احساس عطا فرما کر نیکی کی تو توفیق عطا فرمائے اور برائی کا اللہ پاک بچائے. اور اس سلسلے میں مسلسل آپ کرتا رہتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سوچ کب کی ہوگی, جب کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہتے رہیں گے, وہاں بیٹھیں گے, ان کی باتیں سنیں گے, ان سے دعائیں لیں گے, اور اس طرح سے سنتے سنتے اپنے دل کی حالت اچھی ہوگی تو پھر یہ معاملات کبھی زندگی میں آئیں گے تو کبھی بھی پھر دل جو ہے اس بات کے لیے مائل نہیں ہوگا کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں, کھا لو اور ہڑپ کر لو. تو اس وقت خوف خدا ایسا غالب ہوگا کہ برائی کی بالکل ہمت نہیں ہوگی. اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے یہی تو فائدہ ہوگا. ایک بات ہے, حقوق کی ادائیگی پر یاد آیا, میرے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے بیان فرمایا, ان سے بیان کیا, حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے, خان پاک کے منتظم بھی تھے, مولانا شبیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ویسے تو بہت سارے واقعات آئے وقت بیان ہوتے رہتے تھے حقوق کے سلسلے میں, یہ واقعہ بڑا عجیب و غریب, کبھی کبھی یاد آتا ہے تو آپ رات کے بھی گوشت گزار کر دیتا ہوں. ایک جیب کترا تھا, وہ حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا کہ بھائی کیا کرتے ہو, تو اس نے کہا کہ پہلے کرتا تھا اب تو نہیں کرتا. میں کیا کرتے تھے, کہا کہ جیبیں کاٹتا. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ہم ایسے تو بیعت نہیں کریں گے, ہم بیعت کریں گے جب کہ تمہارے معاملات صاف ہو جائیں. اس پر ایک لطیفہ بھی بیچ میں یاد آ گیا, ہمارے ایک دوست تھے ٹیلر ماسٹر, میرے پاس بہت بیٹھا ہوتا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ مقصد فرمائے. ان سے کبھی کسی نے پوچھا, جس نے دیکھا نہیں تھا کہ کیا کرتے ہیں, پوچھا کہ ماسٹر صاحب آپ کیا کرتے ہیں, کہا کہ بھائی رات دن گھرے کاٹتے ہیں اور جیبیں کاٹتے ہیں. ارے آپ تو بڑے خطرناک آدمی ہیں, آپ جیبیں کاٹتے ہیں اور گھرے کاٹتے ہیں. کہنے ہاں بس یہی کام ہے, یعنی کپڑے سیا کرتے تھے تو کپڑے کے اس میں گلا کاٹتے تھے اور جیبیں باندھ کاٹ کے لگاتے تھے بناتے تھے. تو آدمی سمجھا کے لے بھائی یہ تو جیب کترے ہیں اور گلے کاٹتے ہیں, مارتے لو. جب ہندوستان سے آ رہے تھے پاکستان سے ریاست میں بھی ٹھہرنا ہوا, نواب صاحب سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کہا ان ماسٹر صاحب کی کہ بھائی کیا کرتے تھے آپ, کہاں کہاں سے کیا کرنے لگے. میاں کیا پوچھو, ایک وقت ہمارا بھی ایسا تھا کہ سونے کی چارپائیاں تھیں. انہوں نے بیگم سے کہا بیگم بیگم بچارے بڑے پریشان آ رہے ہیں مصیبت زدہ, کہہ رہے ہیں کہ کبھی سونے کی چرپائیاں تھیں, آج بچاروں کو زمین نصیب ہے, خیال کرو کھانے پینے میں کافی خیال کرو. تو سونے کی چرپائیں سب جب رہ لیں گے آدمی چرپائی کا جس ہوتا ہے تو بہرحال لیتا ہے. تو ایک طرح سے حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں جو جس کی دیو کاٹنی یاد ہو اس کے پاس جاؤ. اور اس زمانے میں اور پاکستان بننے کے بہت بعد بھی کارڈ آیا کرتے تھے, دو پیسے کا ایک کارڈ ہوتا تھا اور جڑے ہوئے کارڈ ہوتے تھے دو, ایک پر مضمون لکھ دیتے تھے اور ایک پر جوابی آ جاتا تھا. تو فرمایا کہ وہ کارڈ لو دو اور اس آدمی کے پاس جاؤ اور اس سے سارا مضمون بیان کرو اور اس سے لکھواؤ کہ وہ اگر معافی لکھ دے تو وہ کارڈ میرے پاس آئے اور ایک تم لکھو. کہنے لگا حضرت وہ تو پکڑوا دیں گے. فرمایا پکڑوا دیں تو ادھر کاٹنا, جب ادھر سے نمٹ لو تو دوسرے کے پاس جانا. لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ جب سچے دل سے وہ صاحب ہوا تو اللہ پاک نے مدد کرنا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے, جس کے پاس بھی گئے بتایا کہ بھائی میں جیب کٹ رہا ہوں, آپ کی میں نے جیب کاٹی تھی, تو وہ بڑے ڈر کر کہنے کے لیے نہیں ہماری نہیں کاٹی تھی, نہیں کاٹی تھی مجھے پتا ہے. تو بہرحال پھر انہوں نے کہا اصل مقصد یہ ہے آپ مہربانی کر کے مولانا خان رحمۃ اللہ علیہ کے نام چند الفاظ لکھ دیں کہ جی ہمیں یہ ملے ہیں, ملاقات کی اور مضمون بیان کی, ہم نے انہیں معاف کر دیا. ایک ان سے کارڈ لکھواتے تھے, خود لکھتے تھے جی میں ان سے ملا, انہوں نے یہ لکھ دیا ہے جو کارڈ منسلک ہے اس کے ساتھ, اور میں اپنا بھی کارڈ لکھ رہا ہوں کہ میں نے مل کر ان سے معافی کرا دی. دونوں کارڈ حضرت کے پاس پہنچ جاتے تھے, اس طرح سب کا ہوتا رہا ہوتا رہا. آخر میں جو جیب کاٹی تھی ایک بنیا تھا اسٹیشن پر, وہ جا رہا تھا
اس کے 500 روپے خون کے زمانے میں کاٹے تھے, اس سے بھی ملے تو اس کو پسینہ چھوٹ گیا. بنیا نے کہا نہیں بھائی میں نے کوئی جیب نہیں کاٹی کسی نے, تم نے بھی نہیں کاٹی. میں کہا بھائی میں نے کاٹی تھی اسٹیشن پر سے آپ جلدی میں ریل آنے والی تھی تو اس وقت ماما لگا کہ میں نے جیب کاٹی تھی, 500 روپے نکالے تھے. آپ یہ باتیں ساری سن لیں اور یا مجھے سزا کرا دیں یا معاف کر دیں. انہوں نے کہا میاں میں نے معاف کیا. باہر کیا اس طرح سے سب سے جب انہوں نے سب لکھوا دیے حضرت خان رحمتہ اللہ علیہ کو اعتماد ہو گیا کہ انہوں نے سچی توبہ کی اور حقوق کی ادائیگی کا معاملہ صاف کرا لیا. پھر وہ آئے تو پھر اس کو بیعت کر لیا. اس لیے بہت ہی زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ذمے کسی کا کسی قسم کا بھی کوئی حق باقی نہ رہے, معافی طلبی کرتے رہیں اور یاد کرتے رہیں. اگر یاد آ جائے تو اس سے اس کا اجالا کر لیں اور ویسے اللہ پاک سے معافی مانگ کریں کہ یا اللہ کوئی بھول چوک ہو گئی ہو اور مجھے یاد نہیں اور آپ کو یاد ہے, ظاہر آپ علیم و خبیر ہیں, آپ معاف کر دیں اور مغفرت کا تمام کر دیں, جس کا حق ہے اس کو بھی معاف کر دیں اور مجھے. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کام ٹھیک ہو جائے. اس بات پر حق کی ادائیگی پر مجھے حضرت فضیل بن عیاض رحمتہ اللہ علیہ بھی یاد آئے. یہ اپنے وقت کے بہت بڑے ڈاکو تھے اور ڈاکوں کے سردار تھے, لیکن اس وقت کے ڈاکو بھی ایسے ہوتے تھے کہ 5 وقت کے نمازی اور بہت ہی زیادہ سب کچھ اطلاق کرنے والے تھے. اور ایک علاقہ تھا ان کا پورا کہ ان کے نام سے بھی دنیا کانپا کرتی تھی. ایک مرتبہ ایک قافلہ جا رہا تھا, لازمان ان کو اسی جنگل سے گزرنا تھا. ان میں کے ایک صاحب تھے, ان صاحب نے یہ سن رکھا تھا کہ فضیل اور ان کے آدمی کو چھوڑتے نہیں لوٹ لیتے ہیں. تو جب وہ گزر کر جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک طرف کے نیچے ایک بزرگ سورج آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے سوچا کہ اللہ والے ہیں, میں تو اپنا سامان ان کے پاس رکھوں تاکہ لوٹ مار سے بچ جائے. وہاں سے آئے آ کر ان سے بات چیت کی اور کہا کہ حضور یہ میرا سامان رکھ لیجیے, یہاں ڈاکوؤں کا خطرہ لگا رہتا ہے. انہوں نے کچھ نہیں کہا اور کہا کہ یہ درد ہے اس کی جڑ میں سامان لگ جائے. دیکھا تو تصویر وغیرہ پڑ رہے تھے اور برا نیچے رہا تھا. لکھا ہے ان کے حالات آپ کے آدمی کہ ایک وقت کی نماز بھی جماعت کے بغیر نہیں ہوتی, باقاعدہ جماعت سے نماز پڑھتے تھے اس حالت میں بھی. بہرحال کچھ دیر کے بعد جو ان کی جماعت تھی انہوں نے اپنا کام شروع کیا کہ وہ قافلہ تھوڑا سا جگہ آگے پہنچ گیا تو انہوں نے گھیرا دیا. گھیرا دینے کے بعد سب کو لوٹا تو وہ شخص بھی انہیں قافلے والوں میں دیکھ رہے تھے, سب کا سامان لوٹ گیا اور وہاں سے وہ سب جمع کرا کے چلے. اور اس کے بعد وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ سارا سامان لا کے انہیں بزرگ سورج کے سامنے رکھ دیا کہ جناب والا لے آئے سب کچھ. اب یہ بڑے ڈرے کہ لو بھائی میرا سامان تو گیا کہ میں نے تو خود ہی ان کے پاس پہنچا دیا, لیکن بہرحال حصے بکرے ہو گئے. اس کے بعد پھر یہ ڈرتے ڈرتے ان کے پاس گئے کہ کوشش کر کے دیکھنے میں کیا مزہ آتا ہے. آپ کے بزرگ والا ہوں, میں نے آپ کے پاس اپنا سامان امانت رکھا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ سامنے رکھا ہے گھر میں, جہاں تمہیں رکھا تھا وہیں ہیں. پھر وہ اپنا سامان لے کر چلے گئے. بعد میں ایک واقعہ ایسا ہو گیا کہ ایک مکان میں ایک لڑکے کو حاصل کرنے کے لیے داخل ہوئے. اس کو پہلے دیکھ لیا تھا تو دل میں طے کر لیا کہ اس کو لینا ہی لینا ہے, لے کر جانا ہے. جب داخل ہوئے تو کمرہ سارے کمرے پتا نہیں تھا کہ لڑکی کون سے کمرے میں سوتی بیٹھتی ہوگی, تو بہت سارے کمرے تھے. اس میں داخل ہوئے جب گئے تو ایک کمرے میں دیکھا ایک بزرگ دیا جلا ہوا صبح جمعہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. اور جس وقت یہ دروازے پر اس کے کمرے کے پہنچے تو اس وقت ان کی کان میں آواز آئی, آئے کے مبارک پڑھ رہے سپتاہ سے پارے کی تھی, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے خوف سے ڈر جائیں؟ بتی آیت کا پڑھی اور انہوں نے کہا بے شک بلا بلا بلا. کیوں نہیں کیوں نہیں, تو لوٹا گیا اور نکل کے باہر وہاں سے نکل گئے. ساتھیوں کو آگے کہا کہ بھائی میں نے تو اس کام سے توبہ کی, تم لوگ بھی توبہ کرو اور برائی کا راستہ چھوڑو. توبہ کر لی, اب اتنے لوگوں کا مال کب کب سے لے رہے تھے, ہڑپ کیا تھا, ادائیگی کی کوئی صورت نہیں بنتی تھی, تو اس کی صورت انہوں نے یہ سوچی کہ میں اعلان عام کروں, لوگوں سے معافی چاہوں اور لوگ مجھے معاف کر دیں یا سزا کرا دیں. تو بہرحال اس طرح سے گلی گلی کوچے کوچے پھرا کرتے تھے, اعلان کرتے ہوئے بغیر توبہ کر رہے ہیں اور بغیر صاحب ہو گئے ہیں, آپ حضرات کا جس کا بھی حق ہو یا سزا کرا دیں یا معاف کر دیں. اس طرح سے کافی دن تک پھرتے رہے, ایک دن ہوتے ہوتے عدالت میں بھی چلے. عدالت میں گئے اور قاضی صاحب کو جا کے دیکھا, قاضی صاحب کے سامنے کچہرے میں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ میرے بارے میں فیصلہ کیجیے. تو قاضی صاحب نے دیکھا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں, کہا کہ میں بزیر بن عیاض ہوں. وہ تاریخ میں ہے کہ قاضی صاحب کو بھی پسینہ آ گیا, کیوں ہو بزیر میرے سامنے اتنا خطرناک آدمی. لیکن بہرحال پھر فرمایا کہ بھائی تمہارا کوئی دعوے دار تو ہے نہیں, کوئی مخالف نہیں, تمہارا کوئی دعویٰ نہیں, تو ہم کیسے فیصلہ کریں, لہٰذا آپ جائیں. کوئی مقدمہ ہوتا ہے کے خلاف تو کوئی کارروائی ہوتی ہے, لہٰذا وہاں سے خالی صاحب نے بھی بھگا دیا. اس طرح ہوتے 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 گلی کوچے پھرتے پھرتے ایک ایسے یہودی کا بھی سامنا ہوا کہ جس کا کافی مال انہوں نے خصب کیا تھا. اس نے جب یہ سنا کہ فضیل صاحب ہو گئے اور سامنا ہوا ملے, انہوں نے کہا معاف کر دو. یہودی نے کہا میں معاف نہیں کروں گا, تم نے مجھے بہت ستایا اور تم نے بہت میرا مال ہڑپ کیا ہے, جب تک ادائیگی نہیں ہوگی میں بھی تمہاری جان چھوڑوں گا نہیں. پیسہ پائی کوئی بھی پاس نہیں تھا. وہ یہودی یہ پکا کر کے جا رہا تھا, پیچھے پیچھے ہو لیے اس کے گھر پر چلے گئے, اس کے گھر پر جا کر سر پر پڑے رہے. آتے جاتے لوگ دیکھتے تھے بھائی یہ بڑا اشوک تاجر یہودی, اس کے در پر فضیل پڑے ہیں. بہرحال کافی دن گزر گئے, وہ معاف نہیں کرتا تھا. لوگوں نے اسے ملامت کرنی شروع کی کہ بھائی ایک آدمی جب نازم ہو گیا تو چھوڑ اس کی جان. میں کہا کیسے جان چھوڑوں, انہوں نے مجھے بہت بتایا, میں بھی ان کو چھوڑوں گا نہیں, وہاں کہا تھا. بہرحال آگے چل کر بات یہ ہوئی, اس نے کہا میرے ساتھ چلو. جنگل میں ساتھ لے کر گیا, ایک میدان میں بہت بڑا قلعہ پڑا تھا ریت کا, تو لے جا کر اس میدان میں کہا کہ یہ قلعہ شرط یہ ہے کہ اس جگہ سے منتقل کر کے یہ جو کھلا میدان ہے اس میں منتقل کر دو, پہلے یہ شرط پوری کرو تو بعد میں تم کو اور امید کرنا. اور بتا کے چلا گیا. اس کے بعد فضیل جو تھے انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی, دو رکعت نماز حاجت, جس کی برکت اور فضیلت آپ افراد کے وقت فوقتاً بتاتا رہتا. چنانچہ نماز حاجت پڑھ کر اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا کی, اے اللہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں جو بھی ہوں میں بالکل کملا ہوں اور مصیبت سے پھنسا ہوں, اور یہ بھی آپ کو پتا میں نے سچے دل سے توبہ کر لی, آپ میری لاج بھی رکھ لیں اور میری مدد بھی فرمائیں. یہ اتنا بڑا قلعہ مجھ کمزور کے بس کا تو نہیں ہے, لیکن آپ تو بڑے قدرت والے ہیں, ہوا کو ایک حکم فرما دیں گے تو ہوا ذرا کی دیر میں اس قلعے کو سیدھر پہنچا دیں گے. چونکہ سچے صاحب ہو چکے تھے, مقبول ان بار جانے سے ہو چکے تھے, اللہ پاک نے ان کی لاج رکھ لی. ہوا کو حکم فرمایا کہ ہوا یہ ریت جو ہے اس میدان سے لے کر اس میں ڈال دیں. ہوا نے ساتھ میں توڑایا, اڑا کے اس میدان میں ٹیڑھا بنا دیا. اس کے بعد اس نے دوسرا کام یہ کیا, یہودی نے ایک تھیلا اس کے اندر ریت بھرا, اور ریت بھرنے کے بعد اس کا منہ بند کر کے اور صاف میں رکھا. اول تو اسے امید یہ تھی کہ یہ ریت کا ٹیلا نہ ہٹا سکیں گے, نہ یہ وہاں سے آ سکیں گے, اسی میں یہ مر کھپ جائیں گے, قصہ ختم ہو جائے گا. لیکن بالفرض اگر یہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے تو اگلے مرحلے کے لیے ایک اور بھی چیز رکھی تیار. اب سے جا کے جنگل میں دیکھا تو وہ میدان خالی, اور جس کے لیے کہا تھا اس میں سارا ریت جمع. یہودی دیکھ کر بڑا حیران ہوا, کہنے لگا چلو میرے ساتھ میرے گھر پر. چنانچہ ساتھ گھر پر لے کر گیا,
اندر کمرے میں بٹھایا اور بٹھانے کے ذرا دیر بعد بات کر کے سانس لے کے کہا کہ وہ سامنے صاحب نے میری اشرفیوں کی تھیلی رکھی ہے ذرا وہ تو لے کر آؤ. اور دل میں یہ سوچا کہ تھیلی منگاؤں گا اس کا منہ کھول کر جب اس کو الٹی کروں گا تو اس میں سے ریس گرے گا تو میں کہوں گا تم بڑے منحوس ہو کہ تمہارے ایسے منحوس ہاتھ ہیں کہ میرے اشرفیوں کے تھیلے کے تمہارے ہاتھ لگے تو بجائے اشرفیوں کے ریس ہو گیا. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے ساتھ کیسے محبت کے معاملے فرماتے ہیں اور کیسے لاج رکھتے ہیں. چنانچہ وہ جا کر تھیلی اتار کر لائے. یہودی نے بڑا خوش خوش جو ہے وہ تھیلی کا منہ کھولا اور تھیلی کا منہ کھول کے اس کو الٹا کیا کہ ریت گرے تو اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ اصل حیران رہ گئی کہ چھن چھن کی آواز آئی اور اس میں سے اشرفیاں گرنی شروع ہو گئی. سامنے اشرفیوں کا ڈھیر لگ گیا. یہودی نے کہا کہ فضیل ہاتھ آگے بڑھاؤ اور مجھے مسلمان کر لو. اسلام سچا مذہب ہے اور تم نے سچی توبہ کی ہے, میں معاف کرتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں جو میں نے تمہیں ستایا, اپنی شاگردی میں لے لو. یہی حضرت فضیل بن عیاض رحمتہ اللہ علیہ, اللہ پاک نے ان کو پھر وہ مرتبہ عطا فرمایا جو تصوف کا سلسلہ ہے. اللہ کی شان دیکھیے کہ بہت ہی قریب کا سلسلہ ہے. اس طرح سے وہ جو بزرگوں کے سلسلے ہیں جن کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں, حضرت علی کرم اللہ وجہ اور اس کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد آپ, اس طرح سے براہ راست جو ہے بہت قریب کا سلسلہ ہوا کہ بزرگی کے بہت اونچے مقام پر فائز ہو گئے اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے اور ایسے رہبر و رہنما ہو گئے کہ امت کو اس کی دراز پر اٹھانے والے. آخر وقت آیا, اس وقت آپ کی دو بیٹیاں تھیں اور ایک اہلیہ محترمہ. تو اہلیہ نے کہا کہ آپ ہمیں کس کے آسرے چھوڑے جا رہے ہیں؟ کہا میں اللہ کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب میری تدفین ہو چکی تو جبل ابو عبید پر مکہ مکرمہ میں رہتے تھے, وہاں مستقل سکونت اختیار فرمائے وہیں رہتے تھے. تو جبل ابو عبید جو آج کل بادشاہ نے محل بنا لیا ہے, وہ پہاڑ بہت بڑا مکہ مکرمہ کا, فرمایا کہ جبل ابو عبید پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ فضیل کی بیوی ہو اور بچیاں ہیں, یا اللہ آپ کے حوالے معاملہ ہے, مہربانی کا معاملہ فرمائیے اور دیکھ بھال فرمائیے. تو وہ اوپر گئی جا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی. ابھی وہ بات چیت کر رہی تھی کہ ان کو گھوڑوں کی ٹاپ کی کچھ آواز سنائی تھی اور تھوڑی دیر گزری تھی تو دیکھا کہ فوجی حضرات اوپر آئے اور بڑے ادب کے ساتھ پیش آئے, عزت سے پیش آئے, سلام کر کے کہا کہ آپ کو یمن کے بادشاہ نے یاد فرمایا ہے. تینوں ہستیوں کو بڑی عزت اور بڑے احترام اور بہت ہی اہتمام اور پردے کے ساتھ یمن لے گئے. اور اس طرح سے بادشاہ نے دونوں صاحبزادیوں کو اپنے بیٹوں کے ساتھ بیاہ لیا اور اہلیہ محترمہ جو تھی وہاں بہت ہی عزت اور احترام اور خاص سے رہتی رہی جب تک زندہ رہی. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقام عطا فرمایا تو اس کا اثر ظاہر بھی ہوا کہ جنت المعلا میں آپ آرام فرما ہیں اس خطے میں اور اس خطے میں جہاں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آرام فرما ہے. بالکل جنت المعلا میں آخر میں ہے وہ حصہ اور اٹھا ہوا حصہ ہے, پہاڑی ہے, اس پہاڑی پر بہت ہی خاص خاص ہستیاں آرام فرما ہے. من جملہ ان خاص ہستیوں کے جو بہت ہی زیادہ خاص و خاص ہیں وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہیں. انہیں کے پیروں میں آسار اور بہت سی ہستیاں ہیں تو ان میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بھی آرام فرما ہے. کبھی حاضری نصیب ہو, جانا ہو حج کے لیے عمرے کے لیے اور جنت المعلا میں بھی جانا ہو تو بالکل آخر میں چلے جائیے تو آپ کی جو آرام گاہ ہے ام المومنین کی اس کے سامنے جو جاری ہے کھڑکی ہے, ایک گریل لگی ہوئی ہے, اس کا رنگ ہرا ہے, بالکل اس کی سیدھی میں ام المومنین کی آرام گاہ ہے, اس پر تھوڑا سا ایسے رنگ سے لکھا ہوا ہے ام المومنین. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی شان ہے, جب چاہتے ہیں تو اس طرح سے اچھی طور سے عطا فرما کر ایسا صاف ستھرا اور پاکیزہ کر دیتے ہیں کہ گناہ پر کوئی باقی رہنے نہیں پاتا. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں, اللہ پاک کے کیسے کیسے بندے ہوئے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کبھی رندانہ زندگی تھی اور ایسے مت رہا کرتے تھے کہ بغیر شراب کے رہتے نہیں تھے, اور جب توبہ کی تو ایسی توبہ کی کہ بڑے بزرگوں میں یہ بھی شامل ہوئے
اور داخل ہوئے اور اللہ پاک نے ان کو ولی اور رہنما بنایا. یہ ننگے پیر رہا کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ننگے پیر رہتے ہیں؟ فرمایا کہ جس وقت میں نے توبہ کی تھی اس وقت میں ننگے پیر تھا. اسی طرح کہ حضرت مالک بن دینار رحمتہ اللہ علیہ یہ بھی اپنے وقت کے کبھی بہت ہی پینے پلانے والے ہوتے تھے اور پھر اللہ پاک کی مہربانی ہوئی ان کے ساتھ بھی عجیب و غریب واقعہ ہوا. اس طرح سے پچھلے دنوں سنا چکا ہوں تو وہ بھی جو طائب ہوئے تو ایسے زبردست اپنے وقت کے بزرگ ہوئے کہ بہت ہی اونچے درجے کے بزرگ. اللہ تعالیٰ کی زبردست عنایتیں اور مہربانیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو بھی اپنے ایسے ہی مقبول اور محبوب بندوں میں داخل اور شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ نیکیوں کی خوب توفیق عطا فرمائے, گناہ اور برائیوں سے ہر طرح سے بچائے, اور اللہ پاک ہمیں آپ کو موت قبر آخرت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات آخرت کو یاد رکھیں گے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہمیشہ رہے گا وہ گناہ سے دور بھاگے. جب کبھی بھی شیطان نفس بہکائیں گے تقاضا پیدا ہوگا تو فوراً اللہ تعالیٰ یاد آ جائیں گے اور اس طرح سے برائی سے گناہ سے رک جائے. یہ خوف ہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی نیکی میں تو لگ جاتا ہے اور برائی سے بچ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے پچھلی امتوں کا. تین آدمی تھے, تینوں نے اپنے اپنے طور پر اپنی زندگی میں ایک ایک بہت ہی زیادہ نیک اور بہت ہی اچھا کام کیا تھا. ان تینوں میں ایک آدمی ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ کے خوف سے برائی سے اپنے کو روکا تو اگلے مرحلے میں ان کی وہ نیکی کام آئی. تین آدمی ساتھی تھے, جمع ہوئے, سفر کا ارادہ ہوا, تجارت کی غرض سے گھر سے نکلے. اللہ کی شان آگے چل کر ایک آزمائش آئی, بارش کے کچھ آثار ہوئے, یہ غار میں پناہ لینے چھپ گئے کہ بارش کا خطرہ ہے. چنانچہ انہوں نے غار میں جب پناہ لی تھوڑی دیر کے بعد بارش ہوئی اور گڑگڑاہٹ ہوئی اور ایسی زبردست ہوئی کہ چٹان اوپر سے لڑک کر اور غار کے منہ پر آ کر رک گئی اور یہ تینوں اندر بند ہو گئے. پاس میں کچے کدال بھی کوئی نہیں کہ پتھر توڑ لے, تو ایسی صورت میں جو پھنسے بڑے پریشان ہوئے تو تینوں نے یہ طے کیا کہ بھائی ہم اللہ پاک کے سامنے گر گرائیں اور اپنی زندگی کو چٹولیں اور جائزہ لیں, جو بھی نیک سے نیک عمل ہمارا سمجھ میں آئے اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے اس کی برکت سے وسیلے سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری مشکل آسان کر. تو یہ صاحب جو تھے ان کا معاملہ یہ تھا جو توبہ سے متعلق ہے. اپنے چچا صاحب کے ساتھ میں کچھ نیت ہو گئی تھی برائی کی, دونوں کا معاملہ طے ہو گیا تھا. انہوں نے کچھ مزدوری کر کے پیسے کمائے, اس کو دینے کا ارادہ کیا اور تیاری کی گناہ کی. حضور نے فرمایا کہ تنہائی میں چلے گئے اور تمام کھڑکیاں دروازے سوراخ وغیرہ اس کمرے کے بند کر دیے. تو لڑکی رونے لگی, انہوں نے کہا کہ روتی کیوں ہو, بات تو سارے راج خوشی طے ہوئی ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ مجبوری کی وجہ سے ہاں کی ہے میں نے کہ گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں, بہت ہی تنگستی چل رہی ہے, فاقوں کی نوبت آ رہی ہے, ورنہ اللہ کا خوف ہے. تو کہا کہ اصل میں ایک دیکھنے والا دیکھ رہا ہے تو اس کے در سے رو رہی ہوں. بھائی میں نے کھڑکیاں دروازے تو رات سبھی بند کر دیے, کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں, تم اور ہم دونوں تو ہیں. تو اس کا لڑکی نے روتے ہوئے کہا کہ ایک دیکھنے والا دیکھ رہا ہے جس سے ہم چھپ نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ اللہ. بس اتنا کہنا تھا کہ گناہ کا ارادہ بالکل ترک کر دیا اور دونوں گناہ سے بچ گئے. کہا کہ یہ اللہ اگر صرف اور صرف آپ کی رضا کی خاطر آپ کے خوف اور ڈر سے ہم گناہ سے رکے تو آپ کرم فرمائے کہ ہماری مشکلات کا ہم فرما دیں. اللہ پاک نے گڑگڑاہٹ اور پیدا کی, چٹان کو اس طرح لڑکایا کہ جانے سے ذرا آگے کو ہٹی اور اس طرح سے غار کا تھوڑا سا دانا کھلا. پھر دل میں خیال آئے گا کہ اور بھی بتا دیں پوری بات کو, اچھا ہے اور وہ کون تھے؟ تو ایک ان میں کہ وہ تھے کہ انہوں نے کسی کام کے لیے مزدوروں کو مزدوری پر رکھا, کام کرایا. ایک مزدور ایسے تھے ان کو دوپہر کے وقت کام پر رکھا اور شام تک انہوں نے اتنا کام کر دیا جو دوسرے مزدوروں نے صبح سے شام تک کیا تھا. اور جب مزدوری دینے کا وقت آیا تو اس مزدور کو بھی جس نے دوپہر سے کام شروع کیا تھا اسے بھی پوری مزدوری دے دی. جو صبح سے کام کرنے والے مزدور تھے ان میں سے ایک نے دیکھا تو اس کو غصہ آیا کہ میں صبح سے کام کر رہا تھا تو مجھے اتنے پیسے دیے, اس نے آدھے دن کام کیا تو اس کو بھی پورے پیسے دے دیے, تو وہ ناراض ہو گیا. مالک نے کہا کہ بھائی یہ میرا اپنا معاملہ ہے, میں نے تمہارے ساتھ تو کوئی کمی نہیں کی, جو طے ہوا تھا زبان ہوئی تھی وہ تمہیں پورے دے دیے, لیکن ان کو غصہ آیا وہ مزدوری چھوڑ کے چلا گیا. کافی وقت گزر گیا, اس کو پیسے کی بڑی شدید ضرورت ہوئی تو وہ اس مالک کے پاس آیا جس نے کام کرایا تھا. کہا کہ جی وہ میں آپ کے پاس اتنے زمانے پہلے مزدوری کرنے آیا تھا, اس میں پیسے تھے تو وہ میں غصے میں چھوڑ کے چلا گیا تھا, ابھی بہت شدید ضرورت ہے مجھے, مہربانی فرما کر آپ مجھے دے دیں. انہوں نے کہا بیٹھو, اسے بٹھایا اور اس کے بعد وہ کچھ حساب کتاب لے کر آئے, رجسٹر لے کر آئے جس کو ہندی زبان میں بہی کہتے ہیں, بہی اٹھا رہا. اور اس کے بعد انہوں نے اس کو گنوانا شروع کیا کہ بھائی یہ اتنی تو نقد تمہاری رقم ہے, اتنا چاندی, اتنا سونا, اتنی زمینیں, اتنے مویشی, یہ ساری چیزیں تمہاری. وہ کہنے لگا میاں کیوں مذاق کرتے ہو, مجھے تو سیدھی میری مزدوری جو ہے وہ چلانے کو دے دو. انہوں نے کہا بھائی یہ سب تمہاری ہی ہے, اور بات یہ ہے جب تم غصے ہو کر چلے گئے میرے دل میں اللہ پاک نے خیال پیدا کیا, میں نے اللہ کی رضا کے خاطر تمہارے اس پیسے کے اندر تصرف کرا, تصرف کر کے میں نے تجارت کی, تجارت میں کامیابی ہوئی, اس میں کرتا رہا کرتا رہا, اس طرح سے میں نے بہت ساری چیزیں خریدی وغیرہ, تو آج یہ سارا سب کچھ ہے وہ کرتے ہوتے ہوتے اتنے جانور, اتنی زمینیں, اتنی کھیتی باڑی باغ بغیچے, اور یہ نفع یہ سب تمہارا ہے, اور میں نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا, اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی. تو سب سے مصیبت میں پتے کا اے اللہ اگر آپ کی رضا کے خاطر میں نے یہ کام کیا تھا, آپ مہربانی فرمائے اس کے وسیلے سے ہمارے مشکل آسان کر, اللہ پاک نے شیطان کو ہرا دیا. لیکن اب بھی اس طرح تھا کہ کچھ گنجائش اور چاہیے تھی کہ تینوں نکل سکتے, نکل نہیں سکتے تھے, پھر بھی تیسرے رہ گئے. انہوں نے بھی اللہ پاک سے ایک عمر کو پیش کر کے درخواست کی, ان کا یہ تھا کہ رات کو بکریاں چکر جب آتی تھی تو دودھ نکالتے تھے اور گرم کرنے کے بعد پہلے ماں اور باپ کو پلاتے تھے, بعد میں بیوی اور اولاد کو پلاتے تھے. ایک دن کرنا ایسا ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ بکریوں کے آنے میں دیر ہو گئی اور ماں باپ سو گئے, بارہ دودھ نکالا گرم کیا, جب آئے تو ماں باپ سوئے ہوئے تھے. انہوں نے ماں باپ کو جگانا مناسب نے سمجھا کہ ان کے آرام میں خلل پڑ جائے گا, اور دودھ کا پیالہ لیے ہوئے ان کے سامنے پوری رات کھڑے رہے. بچے بھوکے تھے, بیوی بھوکی تھی, وہ بھڑکتے رہے, ان کو روکتے رہے, لیکن ماں باپ کو جگایا نہیں. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر فرمایا تھا, ہمارے استاد حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بن نور رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری شریف پڑھا رہے تھے فرمایا کہ یہ درویش جو تھے یہ شریعت سے پوری طرح واقف نہیں تھے, سالک نہیں تھے, ورنہ سیدھی سی بات تھی کہ بھائی اس لفظ ہے ماں باپ کو ضرورت نہیں سو رہے ہیں تو بیوی اور اولاد کو پلا دیتے, اور کسی قسم کا کوئی مذاکرہ بھی نہیں تھا, لیکن چونکہ خالق نہیں تھے اس بنا پر اس قسم کا ان کا جذبہ تھا اور اسی بنا پر پوری رات کھڑے رہے, اللہ پاک کو یہ جذبہ ہی پسند آ گیا. بہرحال انہوں نے کہا اے اللہ, صبح جب اٹھے ماں باپ کو پلایا تو اولاد اور بیوی نے خود نے پیا, یہ آتا اگر خالص آپ کی رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہماری مشکل آسان فرما دے. چنانچہ اللہ پاک نے شیطان کو اور بھی لڑکا دیا اور اس طرح سے تینوں نکلے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے. بارہ حقوق کا معاملہ بیان کیا کہ ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے, پوری طرح سے اہتمام رکھیں معاملات کی صفائی کا, حقوق کی ادائیگی کا, آخرت کی فکر رکھیں, اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھیں. اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے, ہر طرح کی غلطیوں سے بچائے, ظلم و زیادتیوں سے بچائے, اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور محبوب بندوں میں داخل اور شامل فرمائے. اللہ پاک ہمیں آپ کو پیارے نبی کا سچا اور پکا امتی بنائے. اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ ہے تو بس باقی ان شاء اللہ آئے.
دعا کے لیے ایک بچہ ہے سید محمد سمیر، ان کو یرقان ہو گیا ہے، اسپتال میں داخل ہیں، دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور بھی جتنے بھی بیمار ہیں پریشان حال ہیں جنہوں نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہم سب کے لیے دل و جان سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دیں اور پریشان حالوں کو اللہ پاک پریشانی سے نجات دے، ہمیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہر طرح سے عافیت عطا فرمائے، ضرور ضرور پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حادثا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا قاضي الحاجات يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الخير كله وعاجله وآجله. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين وارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لم تبور يا عالم ما في الصدور يا عزيز يا غفور. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. اي لا العالمين طاعتك خوفك في غدا فرمائيه گناہ اور برائیوں سے بچائیے اور قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے، والدین اور محبوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے. آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے، دونوں جہاں کی آپ نے دیکھا مزہ نصیب فرمائیے اور اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے. اے العالمین جب تک زندہ رکھے اسلام پر قائم دائم رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے، اور جب دنیا سے اٹھائے خاتم ایمان پر فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے. اے العالمین ہمارے تمام فتائل کو دو زندگی بھر کے چھوٹے ہوں یا بڑے جان کر کے یا بھول کر کھلم کھلا کیا چھپ کر، اے اللہ آپ علیم و خبیر ہیں، ہمارے مالک و خالق ہیں، آپ کو سب کچھ معلوم ہے، آپ کے سامنے سب کچھ ہے. اے اللہ ہماری مغفرت کاملہ فرمائیے، ایک ایک گناہ ایک ایک خطا ایک ایک قصور معاف فرما دیجیے، آپ کو صاف فرما دیجیے. اے اللہ رسوائی سے یہاں بھی بس اپنے بھی اور آخرت میں بھی بچا لیجیے، یہ اللہ کو خوب فرما دیجیے، یہاں بھی برف میں بھی اور آخرت میں بھی. اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، یہاں اللہ کو شیطان پیچھے لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے شر سے بچائیے اور نیکیاں سے خوب کرائیے اور گناہوں سے ہمیں پوری طرح بچائیے، اور جو گزشتہ زندگی میں بتایا وہ خوب سے معاف فرما دیجیے، پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے، اور یا اللہ ہم نے کہنے کے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، آبا رضا کو ماں کی مغفرت فرمائیے، تمام اساتذہ نجات کی مغفرت فرمائیے. اے العالمین حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرمائیے، پچھلی امت کے سارے مسلمانوں کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ اپنا کرم ہی کرم فرمائیے. اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ گائے ہوئے ہیں،
مجھے حضور کی امت پر رحم فرما دیجیے، حضور کی امت کو ہدایت عطا فرما دیجیے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے۔ آج حضور کی امت گناہوں میں ڈوبی جا رہی ہے، جہنم میں یارا ڈوبی جا رہی ہے، گری جا رہی ہے، آپ رحم فرما دیجیے۔ آپ دلوں کے مالک ہیں، وجود کے مالک ہیں، ہر چیز کے مالک ہیں، ہر چیز کے مالک ہیں۔ اے اللہ، نیکیوں میں لگائیے، برائیوں سے بچائیے، کرم کرم فرمائیے۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت کی طرف سے خوشیاں عطا فرمائیے، کہ اللہ رضی اللہ عنہ اور عموم سے عموم سے بچائیے۔ اور ہمارے پیارے آقا پر تعداد میں جتنے درجات ہیں، ایک ایک ذرے کے بدلے کروڑ کروڑ آباد سلام و سلام نازل فرمائیے، حضور کی رحمت نازل فرمائیے۔ آپ کا سچا مقام مسیح بنا دیجیے، آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے، آپ کے عہدے کو سب سے تہرا فرمائیے، آپ کے عہدے کو سب سے تہرا فرمائیے، قیامت کی آج نازل سے بچائیے، کل سراط سے انہیں نازل فرمائیے، اور بغیر حساب کتاب سے جنت عطا فرمائیے، جنت کی تمام نعمت عطا فرمائیے۔ سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار وہ خوب ہمیشہ نصیب فرمائیے۔ اگر ہم جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کے عذاب و فتنوں سے بچا لیجیے، یا اللہ ہم میں تکلیف کی برداشت کرنے کی ذرا بھی قوت نہیں ہے، یا اللہ ہمیں تکلیفوں سے بچا لیجیے، عذابوں سے بچا لیجیے، مصیبتوں سے بچا لیجیے، یا اللہ راحتوں ایسے آرام کے سامان یہاں بھی فرمائیے، مرکز میں بھی فرمائیے، آخرت میں بھی فرمائیے۔ اے اللہ جب سے زندہ رکھے اسلام پر محفوظ رکھیے، اے اللہ اپنا کرم ہی کرم فرمائیے، اور جب دنیا سے اٹھائے یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیے، اور اس کی موت عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے ہم بہت زیادہ احسان کرتے ہیں، انعامات آپ نے پورے فرمائے، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، اپنے مددگار بندوں میں، شکر گزار بندوں میں داخل شامل فرمائیے، ہمیں ہمیشہ قدر کی توفیق عطا فرمائیے، عبادت و اطاعت کی توفیق عطا فرمائیے، سر تسلیم کم کرتے ہیں، زمین بنائیے، یا اللہ کیوں طرح سے بچائیے، ہر طرح سے ہمیں کفریات سے بچائیے، شرکیات سے بچائیے، بدعت و رسومات سے بچائیے، یا اللہ الہاد و زندگی سے بچائیے، مستحبی اور بدفہمی سے بچائیے، اور اپنا کرم خاص فرمائیے، شریعت مطالعہ پر ہمیں پوری طرح چلائیے۔ یا اللہ آپ سے دعا کریے، جس نے بھی کہا ہے سب کی جائز حاجت مرادیں پوری فرمائیے، بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، پریشان حالوں کو پریشانی سے نجات عطا فرمائیے، سنگستوں کو سنگستی سے نجات عطا فرمائیے، مقرون حضرات کو قبض کے طور سے خلاص عطا فرمائیے، یا اللہ کے اولادوں کو صاحب اولاد فرمائیے، جن گھروں میں رشتوں کی پریشانیاں ہیں آسانیاں پیدا فرمائیے، بے بخوف قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے، حق کو پیدا فرمائیے، ایسے آپ کو دوسرو فرمائیے، یا اللہ باطل کو برادر فرمائیے، میرے کو نابود فرمائیے، ایسے باطل کو یہاں لائف کا نمونہ بنائیے اور ان کا منہ کالا کر دیجیے، اور یا اللہ اپنا کرم رکھیے، حق اور ایسے حق کو ہمیشہ یا اللہ سب عطا فرمائیے، قوت عطا فرمائیے، دوسرو فرمائیے، یا اللہ ہمارا پڑھنا سننا عبادات اور طاعات اور دعائیں اور التجائیں یا اللہ سب قبول فرما لیجیے، اور جن بزرگوں کے یا اللہ اور جن لوگوں کے ذکر آئے ان سب پر بھی رحمت کی نظر فرمائیے، اور یا اللہ ہم سب پر بھی رحمت کی نظر فرمائیے، اپنے نیک محبوب بندوں میں ہمیں نظام شامل فرما لیجیے، نیکی ہم سے خوب کرائیے، گناہ سے ہمیں خوب بچائیے، اور اپنے کرم ہی کرم فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.